یہ تو ہوا ایسا کہ خاتون کا وار لگ گیا اور مقتول کا وار جو ہے چھپ گیا, ورنہ اگر مقتول جو تھا اس کا وار چل جاتا تو یہ خاتون کو مان ڈالتا, تو دونوں آئے تو بے علمی کے واسطے اور دونوں آئی جو ایک دوسرے کو قتل کرنے ہی کی نیت سے, اب ایک کی طاقت آگے بڑھ گئی اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا, باقی یہ بھی مارنے ہی کی نیت سے آیا تھا. اس لیے جب وہ مسلمان آپس میں لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو مار ڈالے تو دونوں کو جہنم کی سزا ہوتی ہے. ایسے موقع پر شریعت کی تعلیم یہ کہ جب وہ مارنے آئے تو سب بہتر رہتے ہیں, اگر آپ جو ہے بھاگ سکتے تو بھاگتے ہیں جاؤ وہاں سے, اور نہیں تو مقابلہ مت کرو, دروازہ بند کر دو یا مقابلہ مت کرو. جب وہ آپ کو مار ڈالے گا تو ان شاء اللہ آپ سیدھے جہنم کے اندر جائیں, جہنم میں نہیں جائیں گے, سیدھے جنت میں جائیں گے, اور وہ قاتل سیدھا جہنم کے اندر جائے گا. تو حارث نے میری بات کہی کہ دیکھ تو مجھے مارنے آئے گا تو میں ہاتھ نہیں چلاؤں گا, میں دیکھتا رہوں گا. دھیرے دھیرے ایسا ہوا کہ پہلے قابل کے دل کے اندر ترقی سکے, مار ڈالوں تو مار نہ ڈالوں, مار ڈالوں مار ڈالوں چھوڑ لوں, کبھی خیال آتا کہ بھائی ہے بھائی کو کیا مارنے کا. لیکن ایک وقت ہوا آیا کہ اس نے اپنے دل میں طے کر لیا کہ نہیں مار ہی ڈالنا ہے, اس کو ختم ہی کر ڈالنا, چھوڑنا ہی نہیں ہے. تو آگے ایک دن چھوڑا ہوا تھا تو اس کے چھوڑ کا اس نے فائدہ اٹھایا اور جا کر کے بڑا بھائی پتھر اٹھا کر کے لے کر جانا اور جا کر کے اپنے چھوٹے بھائی عادل کے سر کے اوپر زور سے اس نے پتھر اٹھا کر کے پٹک مارا اور عادل بچارا دودھ ہی کے اندر مر گئے, ختم ہو گئے. حضرت آدم علیہ السلام و سلام اس وقت پر مقتول اگر رہنے کے اندر تھے, آپ یہاں نہیں تھے جب یہ قتل کا قصہ ہوا ہندوستان کے اندر, یہاں وہ نہیں تھے, وہ مقبول اوباما کے اندر تھے. اب کیسے پتا چلے کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا, بیٹے کا قتل ہو گیا؟ تو حضرات مفسرین نے اس موقع پر بہت اچھی بات لکھی ہے کہ اس وقت تک دنیا کے اندر کسی درخت کے اوپر کانٹا نہیں تھا, کسی جھاڑ پر کانٹا نہیں, لیکن جس دن قابل نے حابل کو مارا اس دن اس قتل کو دنیا کی نحوست سے دنیا کے بہت سارے جاروں کے اوپر کانٹے اٹھ گئے, اس قتل کی نحوست کے اوپر بہت سارے درخت کے اوپر کانٹے اٹھ گئے. اسی طریقے سے دنیا کے اندر کوئی پھل فروٹ کھٹا نہیں تھا, سارے پھل فروٹ نیچے تھے, لیکن جس دن قابل نے حابل کو قتل کیا اس دن بہت سارے پھول اور میوے کے اندر کھٹا پن آ گیا. دنیا کے اندر کھانا بگڑتا نہیں تھا, خراب نہیں ہوتا تھا, ہر کھانا اچھا رہتا تھا, اس لیے بھوس کی بھی ضرورت نہیں تھی, کھانا خراب ہی نہیں ہوتا تھا. لیکن جس دن قابل نے حابل کو قتل کیا اس دن سے کھانا سڑنا چالو ہوا, بگڑنا چالو ہوا. زمین کے اوپر غبار اڑتی نہیں تھی, دھول اڑتی نہیں تھی. جس دن قابل نے حابل کو قتل کیا تو اس دماغ کی نحوست سے زمین کے اوپر دھول اڑنا چالو ہوئی, غبار بھی اڑنا چالو ہوئی. یہ سب تبدیلی آئی ایک دماغ کی نحوست کے اندر, کہ درختوں کا کانٹے آئے, پھل کھٹے ہو گئے, اسی طریقے سے کھانا سڑنے لگا اور اسی طریقے سے دھول اڑنے لگی. یہ ساری کی ساری چیزیں اسی نحوست کے اندر ہونے لگی. بلکہ یہاں پر دیکھنا ہے کہ زمین کے اوپر کوئی کھارا پانی کھائی نہیں, کوئی کڑوا پانی کھائی, سارا پانی زمین کے اوپر میٹھا تھا. لیکن جس دن قابل نے حابل کو قتل کیا تو اس دماغ کی نحوست کے اندر زمین کے اوپر بہت سارے پانی کھارے کڑوے وغیرہ ہونے لگے. اتنی ساری تبدیلی دنیا میں ہونے لگی جس دن قابل نے حابل کو قتل کیا. اب آدم علیہ السلام و سلام زمین کے لیے کہ جنگل میں تشریف لے گئے, ہر پیڑا اس میں کھٹا بن, اللہ سے پوچھا یہ اللہ زمین کے اندر کوئی پھل کھٹا نہیں تھا, یہ پھل ہو گیا کھٹا کیسے ہوا؟ تو اللہ کے یہاں سے جواب ملا کہ آدم آج زمین کے اوپر ایک ناحق قتل کا گناہ ہوا ہے, زمین پر ناحق خون ہوا ہے اور آپ کے بڑے بیٹے قابل نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو ناحق طریقے سے قتل کر دیا ہے اور اسی قدر کی نہوست کے اندر یہ گھر جو ہے کھٹا ہو گیا ہے. اس طریقے سے آپ نے علیہ السلام کو پتا چلا. آپ مکہ مکرمہ میں وہاں سے پھر ہندوستان کے شریف لائے. اب جب قابل نے حابیل کو قتل کر دیا تو مارتے ڈالا تو پھر اب آگے کرنے کا کیا؟ اسے لیے آج تک کوئی انسان مرا نہیں تھا اور یہ تصویر بات اتنی کتابیں بیٹھ گئے کہ جب حابیل کو قتل کیا تو حابیل کا خون نکلا اور خون نکل کر وہ پانی کی طرح زمین میں چلا گیا. تو جب زمین پر پانی ڈالتے تو پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور اوپر کوئی نشانی باقی نہیں رہتی. اس طریقے سے حابیل کا خون بھی پانی مٹی کے اندر چلا گیا, اوپر کوئی نشانی باقی نہیں رہی. اللہ تعالیٰ نے قابل کو پوچھا کہ میرا بھائی حابیل کہاں؟ تو حابیل کہنے لگا, قابل کہنے لگا کہ اللہ مجھے معلوم نہیں اور میری کوئی ذمہ داری بھی نہیں کہ حابیل کو سنبھالنے کی. تو کہاں گیا کیا ہوا مجھے کچھ خبر نہیں. اللہ نے فرمایا کہ دیکھ تیرے بھائی کا خون زمین کے اندر سے مجھے پکار رہا ہے, تیرے بھائی کا خون مجھے آواز دے رہا ہے. تو قابل کہنے لگا کہ اللہ اگر میں نے میرے بھائی کو قتل کیا ہو تو خون زمین کے اندر کہیں کے نظر آئے کہاں ان کو دکھتا نہیں. تو کیا کہ اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے خون کو یہ حکم دیا کہ اب قیامت تک جب بھی زمین میں خون گرے گا تو وہ زمین کے اندر جائے گا نہیں. جیسے پانی مٹی کے اندر چلا جاتا ہے, خون قیامت تک اب کبھی مٹی کے اندر جائے گا نہیں بلکہ وہ مٹی کے اوپر سوکھ کر کے جم جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھ لو کسی بھی جانور کا خون ہو وہ پانی کی طرح مٹی کے اندر جاتا نہیں, وہ مٹی کے اوپر سوکھ کر کے جم جاتا ہے. پھر کہ ہم کھٹا لوٹا پھوٹ کر کے اس کو گرم کر دیں وہ بات الگ ہے, لیکن خون پانی کی طرح زمین کے اندر جذب نہیں ہوتا ہے, وہ اوپر ہی اوپر سوکھ جاتا ہے. تاکہ وہ بتلاوے کہ یہ خون ہے اور جو ہے قاتل کی نشانی بتلاوے, اس کے لیے یہ خون زمین کے اوپر جم جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے یہاں سے سزا ہوئی کہ قابل کا پورا بدن کالا پڑ گیا, پورا بدن کالا پڑ گیا اور اپنے بھائی کو قتل کرنے کی نہوست یہ ہوئی کہ قابل پاگل جیسا ہو گیا, دیوانہ ہو گیا, بدن کالا اور دماغ پاگلوں جیسا, ایسی حالت ہو گئی. اور دنیا کا بھی نقصان ہوا کہ ایک بھائی سگا بھائی جو مدد کر سکتا تھا, آرے وقت کام آ سکتا تھا, وہی بھائی ہاتھ میں سے نکل گیا اور آخرت میں جو سزا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. آخرت میں کتنی بڑی سزا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک دنیا میں جتنے بھی قتل کے قصے ہوں گے ہر ایک قتل کا گناہ قابل کے نام کے اوپر رہے گا, ہر قتل کا گناہ قابل کے نام کا. کیونکہ اس نے دنیا کے اندر قتل کی شروعات کی, اس نے جتنے بھی قتل کے گناہ ہوں گے سب کے سب قابل کے اعمال نامے کے اندر. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے اندر تو یہاں تک ہے کہ پورے جتنے بھی جہنمی ہوں گے, جتنے بھی جہنمی ہوں گے اس میں سے آدھے کا گناہ تو قابل کے گھر کے اندر ہوگا, تمام جہنمیوں میں آدھے کا گناہ قابل کے سر کے اوپر. اب بھائی کو مار ڈالا, اب کیا کریں؟ نبی ہوئی لاش کو بتائی, پہلا انسان مرا بڑا کیا کرنا اس کا بھی پتا نہیں. اپنے بچے کے اندر بھائی کی لاش کو اٹھایا اور مارا مارا, ادھر گزرا ادھر گزرا, ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا, ایک برس تک ادھر ادھر بھاگتا رہا, ایک برس تک بھائی کی لاش کو لے کر دیا. اور حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا غم ہوا, اتنا غم ہوا کہ سو برس تک آدم علیہ السلام کو ہنسی نہیں آئی, ہنسنا نہیں آیا کہ وہ میرے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو سگے بھائی کو قتل کر دیا. سو برس تک آدم علیہ السلام غم کے اندر رہے, ہنس نہیں سکے, ایسے حالات آدم علیہ السلام کے ہو گئے. ابھی قابل اپنے بھائی کی لاش کو لے کے گھوم رہا ہے, ادھر ادھر مارا مارا پھر رہا ایک سال تک یہ حال ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے ایک انتظام ہوا فبا اللہ ہو غراب الحاطر سو اچافی دو گنگے اللہ نے بھیجے سکھانے کے راستے تعلیم دینے کے راستے. ایک کوا مر گیا اور دوسرا کوا اپنے کنجے سے زمین کھود رہا ہے اور کھودتے کھودتے اس نے اتنا بڑا کھڈا کھود دیا کہ جس میں دوسرا کوا دفن ہو سکے. تو ایک کوے نے اپنے پیر سے مٹی کھودتے کھودتے بڑا کھڈا ہو گیا تو پھر اس مرے ہوئے کنجے کے اندر ڈال دیا کھڈے میں اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دی. بابی کے نظارہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے تو بڑے افسوس سے کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے یہ آدمی نے کہا آدر کون ابھی منیش رہا اگر ہو رہا افسوس تمہیں کرنے جیسا جانور جس کو ہم زلیل جانور سمجھتے ہیں جس کو ہم رزیل جانور سمجھتے ہیں وہ جانور آج مجھے تعلیم دینے کے لیے آیا. میں کہیں ویسا بھی نہیں بن سکا کہ اپنے بھائی کی ناش کو کیسے چھپانا وہ بھی مجھے بن رہا تھا. یہ طریقہ بندے میں بدلا ہے چونکہ اس نے اس طریقے سے اپنے بھائی عابد کی ناش کو دفن کر دیا. اسی لیے حضرات علماء لکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے اندر جو بعض بعض جگہوں پر لمبی لمبی قبریں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی قبر حاضر کی ہو. چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد ہی جیسا کہ آپ کو شروع میں بتلایا تھا سانپ ہاتھ کی لمبائی کا ان کا قد ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے بیٹے کا قد بھی قدرے میں اتنا ہی ہوگا. تو یہ جو ہمارے یہاں بعض بعض جگہوں پر پرانی لمبی لمبی قبریں نظر آتی ہیں تو ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام کی اولاد کی وہ قبر ہو اور اس میں سے کہیں پر حابیل کی قبر ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے یہ یوگدان کی چیز. اگر ایک آدم علیہ السلام مکے مکرمہ ہو تو ہندوستان پر شریف لائے قابل کو پتا چلا کہ میرے ابا جان آ رہے ہیں اور ابا جان کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا ہے یہ مجھے معلوم ہو گیا ہے تو مارے شرم کے اپنے ساتھ جو لڑکی تھی اپنے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی اس کو لے کر کے وہ ہندوستان سے بھاگ گیا ہے قابل. اور آج جہاں ایڈم ہے ایڈم کا جو علاقہ ہے جو ملک ہے ایڈم تو ایڈم ملک کے اندر جا کر کے قابل اپنی بہن کے ساتھ آباد ہو رہے ہیں اور وہیں رہ کر کے اس نے زندگی گزاری جہاں پر پھل پھول اور بہت اچھی ڈالیاں تھی اور وہیں پر اس کے اولاد کا سلسلہ بھی چلا. لیکن چونکہ خلاف قانون اس کی شادی تھی اس کے لیے اپنے ساتھ جڑیا بہن کے ساتھ شادی کرنا تو حلال نہیں تھا لیکن اس نے اسی کے ساتھ شادی کر لی اسی سے اولاد ہوئی تو وہ سب اس ایڈن کے علاقے کے اندر جا کر کے آباد ہو گئے اور وہاں جا کر کے انہوں نے زندگی گزاری. پھر حضرت آدم علیہ السلام و سلام زندگی کے جب 907 سال پورے ہوئے چونکہ آپ کی عمر مبارک سے 1000 سال کی تو زندگی کے آخری ایام آپ نے باہر گزارے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ زندگی کے آخری ایام بھی آپ نے ہندوستان میں گزارے. آپ کی وفات بھی ہندوستان میں ہوئی اور یہاں سے آپ کا جنازہ مکے مکرمہ لے گئے اور ان کے 150 کے قریب بیٹے پوتے حضرت آدم علیہ السلام کا جنازہ اٹھا کر کے مکے مکرمہ لے گئے. اور بعض کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے زندگی کے آخری ایام مکے مکرمہ ہی کے اندر گزارے اور وہیں رہ کر کے آپ کی زندگی گزری. آخری ایام جب آپ کے تھے تو آپ نے ایام کے قصے بھی میرے عجیب ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام کا وہ زمانہ تھا کہ جس کے اندر انسانوں کو کوئی بھی ضرورت پڑتی تھی تو وہ سیدھے کعبہ کے پاس جاتے تھے اور کعبہ کے پاس جا کر کے دعا کرتے تھے اور پوری ضرورت کو اللہ سے مانگتے تھے. کیونکہ ابھی دنیا نئی نئی تھی اور نئی نئی دنیا کی شروعات تھی تو جو بھی چیز کی ضرورت پڑتی تھی لوگ جا کر کے کعبہ کے پاس اور جا کر کے اللہ کے سامنے دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ آسمان سے سیدھے وہ چیز اتار دیتے تھے. آدم علیہ السلام کی زندگی میں جب آخری دن ہے تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے مجھے جنت یاد آ رہی ہے جہاں سے میں نکالا گیا مجھے اللہ نے کہا کہ بھیجا دنیا میں وہ جنت یاد آ رہی ہے
اور جنت کے میوے مجھے یاد آ رہے ہیں. یار بیٹے ایک کام کرو, کہیں سے جنت کا میوا مل جائے تو ایک دو جنتی بن پرون کہیں سے لے آؤ میرے واسطے, تلاش کر لیں. بیٹے نے کہا ٹھیک رہتا جائے, آپ جیسا کہہ رہے ہیں آپ کے لیے ہم جنت کے میوے پھل فروٹ تلاش کر کے لے آتے ہیں, کوئی بات نہیں. اور بہت آسان بات ہے, جا رہے ہیں پاپا کے پاس اور جا کر کے اللہ سے دعا کرتے اور جا کر کے بن فروٹ مان کے لے آتے. جب آدم علیہ السلام کے سلام کے بردے پاپا کی طرف جانے لگے, راستے کے اندر حضرت جبرائیل امین کی ملاقات ہوئی, ان کے ساتھ دو چار فرشتے اور بھی تھے. جبرائیل امین نے پوچھا آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو کہ کہاں جا رہے ہو, تو کہا ہمارے ابا آدم علیہ السلام بہت بیمار ہے, بستر پر ہے اور ان کو جنتی فروٹ کھانے کا شوق ہوا, ان کو جنتی پھل کھانے کا, لہٰذا ہم اللہ کو جنتی فروٹ مانگنے کے لیے جا رہے ہیں. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ چلو تم میرے ساتھ چلو, آدم علیہ السلام کا جنتی فروٹ کھلانے کی ضرورت نہیں اور ہمیں موقع بھی نہیں, چلو تم میرے ساتھ کہاں تمہارا پیدا دکھائے تو سن. حضرت جبرائیل علیہ السلام السلام ان کے بیٹے کو لے کر کے واپس تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. اب ان کے اندر وہ موت کے فرشتے بھی تھے, تو جب موت کے فرشتے کو دیکھا تو حضرت حوا بہت ڈر گئی, کانپنے لگی کہ یہ تو موت کے فرشتے آ گئے. بلکہ نے موت کے فرشتوں کے ساتھ آرگیومنٹ چالو کیا, دلیل جانی چالو کی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عمر ابھی 1000 برس کی رکھی ہے اور ابھی تک 960 برس میں 40 برس باقی ہے, تم 40 برس پہلے کیسے آ گئے. حضرت آدم علیہ السلام السلام کو اس بات کے اوپر غصہ آیا اور اس واقعے کی تھوڑی تفصیل ان شاء اللہ داؤد علیہ السلام والے واقعے کے اندر بدلائیں گے. فرشتے نے یہ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تو 1000 برس کی تھی, لیکن انہوں نے اپنی عمر میں سے 40 برس داؤد علیہ السلام کو ہدیہ کر دیے, بخشش کر دیے. اور ایسا اللہ کے یہاں بڑے کے معاملے میں ایک جیوی نظام ہے کہ ایک وہی اپنی عمر دوسرے کو بخشش کر دے کہ اللہ تیری عمر میں سے 10 برس میں بلانے کو بخش لیتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا نظام ہے, بہت اونچی دنیا کی بات ہے, اپنی سمجھ سے بہت ہائی لیول کی بات ہے. تو مریضوں نے کہا کہ بھلے ان کی عمر 1000 برس کی تھی لیکن 40 برس کی عمر تو انہوں نے بخشش کر دی تھی. ہاں بہت بدھ ہوئی اگر وہ ہوا جو ہے ڈرنے لگی کہ نہیں ان کے لیے ابھی قبض نہیں کرنی ہے. دادے نے ابھی سلام کے سلام کو غصہ آ گیا اور غصے کے اندر جانے لگے ہوا دن ایک مرتبہ جنت میں سے تو دیری ہو جائے مجھے باہر نکل رہا ہے کہ تم نے سمجھا بجھا کر کے وہ پھل کھلایا تھا اور اس کی پوری وجہ سے مجھے جنت کی دنیا میں آنا پڑا اور ہم یہ فرشتے مجھے جنت میں لے جانے کے لیے آئے ہیں تو تم مجھے روک رہی ہے اور فرشتے کو نہ دے رہی کہ ابھی ان کی روح مدد مت کرو. تو آدم علیہ السلام حضرت ہوا پر غصے ہو گئے کہ تو نکال کے بھی مجھے لائی اور یہ مجھے دے رہا ہے جنت میں لے جا رہا ہے تو تم مجھے روک رہی ہے, جہاں تین کے بات سنی مل جائے گی ہر تم یہاں سے. یہ لے کر کے حضرت ہوا کو بچاری کو ایک طرح ہٹا دیا اور فرشتے نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا. جب آپ کی روح قبض ہوئی تو حضرت جبرائیل امین جنت میں جا کر کے جنت کی بیلی کے اوپر سے جنت کی بیلی پر سے پتے توڑ کر کے لائے اور جنتی بیلی کے پتے ڈال کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے غسل کا پانی تیار کیا گیا. جنت کی بیلی کے پتے ڈال کر کے اسی لیے ہمارے یہاں یہی مستحب عمل ہے کہ جب کسی کے انتقال ہوتا ہے تو مریض ہو جاتا ہے تو ان کے لیے جو پانی گرم کرتے ہیں تو اس میں بیلی کے پتے ڈالتے ہیں, جو مستحب چیز ہے. بلکہ ہم کو بھی کبھی کبھی غسل کے پانی گرم کرنے کے اندر تو بیلی کے پتے ڈال دینا چاہیے, کبھی کبھی یہ بھی کرنا چاہیے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت سے بیلی کے پتے لائے اور لا کر کے پانی گرم کیا, پھر ان کو غسل دیا گیا. بعض کتابوں میں لکھتا ہے کہ ان کو وکر آدم میں یعنی 3 مرتبہ ان کو غسل دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو, اور غسل دینے کا کام بھی فرشتے نے خود انجام دیا. سارے فرشتے خدمت کے لیے انسان کی شکل کے اندر آئے
اور انہوں نے گزر لی اور پھر جنت کے اندر جو خوشبوئیں لائے ہمیں ہمیں جو لائے گی خوشبو وہ خوشبو لا کر کے آدم علیہ السلام و سلام کی ناک مبارک کے اندر لگائی اور پھر حضرت جبرائیل جنت کا کفن لائے اور جنت کا کفن لا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو کفن کرنا ہے اور جنازہ لے کر کے چلے اور باقاعدہ کعبہ کے سامنے ان کی جنازے کی نماز کر دی حضرت جبرائیل امین نے امامت کی اور دوسرے فرشتے اور آدم علیہ السلام کے اولاد میں پیچھے کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز پڑھی اور جبرائیل امین کے جنازے کی نماز میں چار تکبیر کہی جسے ہمارے یہاں تکبیر کہی جاتی ہے پھر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے باقاعدہ قبر بنائی گئی بدلی قبر یہ بھی کہ آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں میں جو قبر کھولی وہ بدلی قبر کھولی وہ سندری شکل والی وہ بدلی قبر جیسے قدر کھود کر کے جن چیزوں والے چاروں کے اندر کھود کر کے وہ قدر کھول اور ملائکہ نے فرشتے نے اپنے ہاتھ سے آدم علیہ السلام کو قبر کے اندر اتارا ان کی قبر کے اوپر مٹی ڈالی اور قرآن کی شکل کے اندر ان کی قرآن اس شکل کے اندر آپ راؤ تقریبا اس شکل کے اندر آدم علیہ السلام کی قدر بنائی آپ راؤ کی شکل کے اندر اور ان کو دفن کیا جب تاریخ ہو گئی تو آدم علیہ السلام کے تمام بیٹوں کے سامنے جبرائیل امین نے کہا کہ دیکھ لیا تم نے بیٹا کہ ایک مرنے والے کو کیا کرنا چاہیے کیسے غسل دینے کا کیسے قدم پہنانے کا کیسے جناب کی نماز پڑھنے کی کیسے اس کے دفن کرنے کا پورا طریقہ تم نے دیکھ لیا اب یہی طریقہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے اندر چلتا رہے گا یہ طریقہ ہو جبرائیل امین نے بدلا دیا اور آپ کی تشریف لے گئے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کہاں بنی تو بات کہتے ہیں ہندوستان میں بنی سری لنکا کے اندر بنی آج تک سری لنکا کے اندر دیکھ رہا ہے ایک تو بہت بڑا پتھر ہے جس پتھر کے اوپر بڑے بڑے قدم کے نشانات ہیں کہتے ہیں کہ یہی پتھر یہ جو قدم کے نشانات ہیں یہ آدم علیہ السلام کا پتھر ہے اور جو نشان ہے وہ آدم علیہ السلام کے پیر مبارک کا نشان ہے آج بھی وہ پتھر سری لنکا میں موجود ہے اور ایک جگہ ہے سری لنکا میں کیونکہ کہ یہی جگہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کی جگہ ہے لیکن زیادہ تر یہ لکھتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو قبر بنی وہ مکہ مکرمہ کے اندر جو مینا ہے جہاں آج لوگ جاتے مینا مینا کے اندر ایک مسجد ہے مسجد سوئی اس مسجد سوئی کے اندر جہاں شیطان کے تنظیم مارنے جاتے ہیں ان پر مسجد ہیں تو مینا کے اندر جو مسجد ٹھیک ہے اسی مسجد شیخ کے اندر حضرت آدم اور حضرت حوا کی قبر بنی ہوئی ہے اور زیادہ تر کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کی قبر مینا کے اندر مسجد شیخ کے اندر موجود ہے اور ایک بار جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت حوا کی قبر جو ہے وہ جدہ کے اندر ہے اور جدہ کے اندر آج تک ایک قبرستان ہے بالکل سٹی کے بیچ کے اندر اس کو کہتے ہیں مقبرۃ امنا حوا کہ یہ وہی قبر ہے جو ہماری اماں حضرت حوا کی قبر ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بھی حضرت حوا کی قبر ہے اور آدم علیہ السلام کی قبر مکہ مکرمہ کے اندر ہے لیکن ایک بات ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ بھی ایک پکی اور صحیح بات ہے تو یہ جگہ پر حضور کی قبر ہے اس لیے اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا باقی کسی بھی نبی کی قبر کے لیے صحیح طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہاں فلانے نبی کی قبر ہے کسی بھی نبی کے متعلق صحیح طور پر نہیں کہہ سکتے ہاں تاریخی باتیں ہیں اتہاس کی باتیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس کے قریب ہے پہاڑ کے اوپر لمبی شہری قبر ہے اور کچھ نبیوں کی قبر ہمارے ہندوستان میں بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جو انڈیا میں تشریف لانا باقی ہے وہ تو آسمان پر زندہ ہے باقی داؤد علیہ السلام کی قبر یہاں فلانے کی قبر یہاں ابراہیم علیہ السلام کی قبر تو شہر الحبیب ایک شہر کا نام ہے کیا اسی میں ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے تو یہ سب دوسرے نبیوں کی قبریں ہیں ایتہاسک باتیں ہیں باقی تعلیم کے ساتھ یقین جو معلوم ہے وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے مطابق معلوم ہے اور وہ قبر اثر جو ہے نبی پاک کے اندر تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام و سلام کا واقعہ مکمل ہوا. تو ان شاء اللہ آئند کا نظر سے حضرت شریف علیہ السلام کا واقعہ شروع کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سبق کے اندر جتنی بھی نصیحت کی باتیں ہیں ان نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے شروع آپ کے یہاں سے کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا اور مٹی کی قبول حقیقت کا راز ہم جھک کر کے رہنا. لہٰذا ہماری بھی قبول ہونی چاہیے کہ انسان جھک جھک کے رہے اور اچھلنا اور کودنا یہ انسان کی فطرت شیطانی فطرت ہے. انسان کی فطرت جھک کر کے رہنا. آدم علیہ السلام کو سلام سے بنیا ہوا تو انہوں نے دلیل بازی نہیں کی, اپنے گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگی, توبہ کی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين والی تصدیق کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کی. تو ہمیں بھی جب کبھی گناہ ہو جائے اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرنا چاہیے, اللہ کے سامنے آنسو بہانا چاہیے. اور دیکھو زمین کے اوپر جو گناہ کی شروعات ہوئی وہ حسن پرستی کی بنیاد کے اوپر ہوئی, لہٰذا یہ چکر پڑنے کے نہیں ہے. اسی چکر کے دنیا میں برائیوں کی شروعات ہوئی ہے, لہٰذا یہ کرنے کے چکر نہیں ہے. اور حسد ایک ایسا گناہ ہے کہ آسمان پر بھی پہلا گناہ یہی ہے اور زمین کے اوپر بھی پہلا گناہ یہی ہے. لہٰذا حسد سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچاؤ. اس زمانے میں سب سے زیادہ حسد کا گناہ عام ہے, سب سے زیادہ عام حسد کا گناہ ہے. ہمیں انسان سے صبر ہی نہیں ہوتا, برداشت ہی نہیں ہوتا. ایک مسلمان کو اچھی حالت میں دیکھیں گے تو کب وہ نیچے گھرے بس اسی کی فکر رہتی ہے, کب وہ نیچے گھرے اور میں اوپر آیا بس اسی کی فکر رہتی ہے. اسی لیے حسد کبھی مت کرو, بالکل حسد نہیں. بلکہ جیسے میں نے بتلایا کہ ایک مسلمان کو اچھی حالت میں دیکھو تو یہ دعا کرے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اگر یہ دعا نہیں کریں گے تو آپ کی نظر بھی لگ جائے گی اس میں. اور یہ جو نظر لگتی ہے بولے, یہ نظر کا لگنا حدیث پاک میں آتا ہے کہ سچی بات ہے, جو خالی خالی غیب کی بات نہیں. مشکات شریف کے اندر حدیث ہے العین حق, یعنی نظر لگنا سچی بات ہے, حقیقی بات ہے. اور نظر برے آدمی کی نہیں, اچھے آدمی کی بھی لگتی ہے, مولوی مفتی کی بھی نظر لگتی ہے. جب کسی کو اچھی حالت میں دیکھے, کوئی بہت اچھی حالت میں, تو نظر لگ جاتی ہے, سامنے والا بیچارہ بیمار پڑ جاتا ہے. اسی لیے جب کسی مسلمان کو اچھی حالت میں دیکھو تو ماشاء اللہ کہہ دو. ماشاء اللہ کہیں گے تو حسد میں نظر نہیں لگے گی, اسے نظر کی حفاظت ہو جائے گی. تو حسد کے گمان سے اپنے آپ کو بچاؤ. حسد کرنے والا آدمی کبھی چین کی زندگی نہیں جیتا, ہمیشہ چل چل کے راہ ہوتا رہتا ہے. اور جو دعا کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا وہ دعا اچھے طریقے سے دعا کرو گی. اپنا یہ میرا مسلمان بھائی جس لائن میں ترقی کر رہا ہے اللہ اس کو اور ترقی عطا کرنا, اور آگے بڑھا, اس کی حفاظت کرنا, اور مجھے بھی ترقی عطا کرنا, ایسی دعا کرنے کی عادت ڈالو تو انشاءاللہ حسد کا روگ ہوگا نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حسد کی بیماری سے بچنے کی توفیق بتا کر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راسل جی کے نام بشبی ادا وغیرہ نبی ادا و مولانا محمد کل ادا جگہ رہی جاتی وسلام ربنا اتنا دنیا حسن فضل آخرت حسن اتنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ کے ہم سب کے گناہوں کو معاف کرنا, اے اللہ گناہوں کی نفرت دل میں عطا کرنا, اے اللہ نیکیوں کی محبت دل میں عطا کرنا, اے اللہ حسد سے ہماری حفاظت کرنا, اے اللہ حسد اور تکبر سے حفاظت کرنا, اے اللہ حسد اور تکبر سے حفاظت کرنا, اے اللہ دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانے سے ہماری حفاظت کرنا, اے اللہ ہر مسلمان کو دنیا آخرت کو ہر بھلائی سے مالا مال کرنا, اے اللہ دوسرے مسلمان جو خیر خواہی نصیب فرما اے اللہ امت کے ہر بیمار کو شفا عطا فرما، ہر پریشان حال کی پریشانی کو ختم فرما، بے روزگاروں کو روزی عطا فرما، اے اللہ محبوسین کو رہائی نصیب فرما، اے اللہ تیرے نام لینے والے مسلمان بندے دنیا کے جس کونے میں پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ان کی حفاظت کرنا، اے اللہ ظالموں کو بھی ایمان اور ہدایت نصیب کرنا، اے اللہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پہلے بندے اس سرزمین کے اوپر اور آپ کے پہلے نبی اس سرزمین کے اوپر، اے اللہ ان کا تذکرہ ہم نے قرآن حدیث کی روشنی میں مکمل کیا ہے، اے اللہ اس سلسلے کو قبول کرنا، اے اللہ اس سلسلے کو قبول کرنا، اے اللہ اس سلسلے کو قبول کرنا، اس کو پورے عالم کے اندر عام اور کام کرنا، اور بقیہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات قرآن پاک میں ہے، اے اللہ اس کی مجالس سننے کی سنانے کی ہمیں توفیق عطا کرنا، اس کا موقع ہمیں نصیب کرنا، اے اللہ قرآنی دعوتوں پر عمل کی توفیق عطا کرنا، اے اللہ جنہوں نے جس مقصد کے لیے رواج و بنگال عوام کو جائز مقاصد کو پورا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں تجھ سے مانگی، اے اللہ ہمیں پوری امت کو عطا کرنا، جن شروع سے تناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت کرنا، تاکہ سماج والا انت ولی فی الدنیا والآخرة فارحمنا مسلمين والعلم بالصالحين، فصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا رحمة الله.